الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم دروسی پڑھ لیجیے سب محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں گزشتہ دو خطبات میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت بنیادی گفتگو سنی. قرآن کریم کا تذکرہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اور انسان کن خصائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے گر جانا ہے. ہر انسان میں دو طرح کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک حیوانی یا طبعی صلاحیت. یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بہت نشو و نما پاتی ہے اور پھر ایک انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور انسان بچے سے بالغ آدمی بن جاتا ہے. جانور کا بچہ اسی نظام کے تحت بڑا جانور بن جاتا ہے، انسان کا بچہ بالغ انسان بن جاتا ہے. جبکہ دوسری صلاحیت ایک باقاعدہ معاشرے کا بہتر اور اللہ کا پسندیدہ انسان بننا ہے. یہ صلاحیت خود بخود نشو و نما نہیں پاتی، اس کے لیے مناسب تعلیم، بہتر تربیت اور ایک خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ کسی چیز کو دیکھنے، سمجھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. آنکھیں بینا ہیں، اندھیری رات میں اگر آپ دیوار پر لگے ہوئے کلاک سے ٹائم دیکھنا چاہیں تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، پوری طرح آنکھیں کھول کر بھی نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے کہ آپ کو ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہے. یہی کیفیت یہاں ہے، اور قرآن وہ روشنی مہیا کرتا ہے، وہ رہنمائی میسر کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ اس کے لیے ماڈل اور نمونہ ثابت ہو. پھر انسان اس رہنمائی سے کام لیتا ہوا محبوب خلائق بن جاتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو سچے مومن اور واقعتاً اپنے رویوں اور کردار کو اعمال صالحہ میں ڈھال لیتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں. ہندوستان سے واپس جانے والا ایک سیاح اپنے سفر نامے میں یہ حقیقت لکھتا ہے کہ میں نے اس خطے میں ایسے لوگوں کو پایا جو پڑے تو قبروں کے نیچے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں. قرآن ایسے فرد کو مومن کا نام دیتا ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اور ایسا معاشرہ جس کے افراد اس صلاحیت کو پیدا کر لیں اسے قرآن خیر امہ کا نام دیتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ایسی قوم جسے نسل انسانی کی بھلائی کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور قرآن اسے امت وسط کا درجہ دیتا ہے، یعنی ایسی قوم جو عالم انسانیت میں سینٹرل پوزیشن، مرکزی حیثیت رکھتی. میرے بزرگوں اور دوستوں، عام رائے یہ ہے، عام رائے یہ ہے کہ معاشرہ یا جماعت یا امت افراد کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اجتماعی نفسیات کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت یا امت افراد کے حاصل جمع یا مجموعے کا نام نہیں، بلکہ مخصوص نظریات، خصوصیات اور صفات رکھنے والے افراد کی اجتماعیت کو جماعت، امت یا ملت کہا جاتا ہے. ورنہ بے ترتیب اینٹوں کی طرح انسانوں کی بکھری ہوئی بھیڑ ہے، ایک ریوڑ ہے جسے جو چاہے جدھر چاہے ہانک کے لے جائے. دیوار تب بنتی ہے اور جب رشتہ دیوار میں نظریے اور آئیڈیالوجی کا مثالہ استعمال کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا جائے. قرآن عام انسانوں کی خصلتوں کا بھی ذکر کرتا ہے. ان الانسان لکفور مبین، عام انسان بڑا ناشکرا اور ناقدرا ہے. وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اللہ تعالی کی طرف سے ان کو خیر میسر آتی رہے تو اللہ کے بارے میں بھی مطمئن رہتے ہیں. وَإِذْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس سے رخ پھیر لیتے ہیں اور اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. خسرت دنیا بل آخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت نمایاں خسارہ ہے جو ایسے انسان جس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مومن کی صفات کا خاص طور پر الگ سے ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے افراد کے نشو و نما کا ذکر ان الفاظ میں کیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسانوں پر راہ حق کھول دی، پھر کچھ ہمارے شکر گزار ہیں اور کچھ ناقدرے اور ناشکرے. اس کے ساتھ ساتھ ان اصول و ضوابط کی بھی قرآن وضاحت کرتا ہے جن پر چل کر لوگ ایک منفرد جماعت بن جاتے ہیں، ایک ملت بن جاتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا، اس بات پر ذرا توجہ دیجیے میری طرف دیکھتے ہوئے، اللہ کو جزائے خیر دے. قرآن کا یہ منفرد انداز تعلیم ہے، اور یہی منفرد انداز تعلیم ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں چونکہ یکساں طور پر پائی جاتی ہیں لہذا تمام مذاہب سچے ہیں، اور خاص طور پر سیکولر نظام تعلیم سے تیار ہونے والا ذہن اس بات کو بہت جلدی قبول کر لے. اور خیر سے سول سوسائٹی کے نام سے متعارف ایک نئے طبقے میں اکثر لوگوں کی سوچ یہی ہے، یہ ایک نئی مخلوق ہمارے معاشرے میں بیرون ملک سے فنڈڈ این جی اوز کے سرمایہ کے بل بوتے پر وجود میں آئی. عالمگیر سچائیوں سے ان کی مراد عام اخلاقی اصول ہیں، مثلا جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاقی اصول قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بھی بیان کرتا ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں برابر طور پر پائی جاتی ہیں، لہذا سب رب کو ماننے والے ہیں، کوئی رب کہے یا رام کہے، بھگوان کہے یا ایشور کہے یا یزدا کہے، سب برابر ہیں. حالانکہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اجتماعی نظام جس کے تحت اخلاقی اصولوں کے حامل افراد زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بنیاد کن اصول و ضوابط پر رکھی گئی. خدا را اس کو سمجھو. وہ نظام، اجتماعی نظام جس کے تحت ان اخلاقی اصولوں کے حامل زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بنیاد کن اصول و ضوابط پر رکھی گئی. مثال کے طور پر ہندوازم ہے، برہمن جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، لیکن وہ جس اجتماعی نظام کا فرد ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر چار طبقوں میں بٹا ہوا ہے. اور برہمن کا بیٹا اس تقسیم کے تحت ساری عمر بالا دست رہتا ہے اور شودر ساری عمر ماتحت اور زیر دست رہتا ہے. اور یہ فرق اتنا نمایاں ہے کہ شودر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ذاتی جوہر، علم، مہارت اور محنت اور کوشش کے باوجود اس فرق کو نہیں مٹا سکتا، جبکہ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو معزز بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے ہاں مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقویٰ میں آگے بڑھا ہوا ہے. بلال حبش سے چلا، صہیب روم سے چلا اور سلمان فارس سے چلا، بازی لے گیا. اور بو لہب، جس کو بو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے رخسار اتنے حسین تھے کہ گویا حسن کے شعلے نکل رہے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے. اسی طرح جس معاشرے کا یہ بنیادی اصول ہو کہ جو بچہ یہودی ماں کے ہاں پیدا نہ ہو وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودی. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی صرف اتنے دن جتنے دن ہم بچھلے کی پوجا کرتے رہے. جس اجتماعی نظام کا یہ بنیادی اصول ہو وہاں نسبی اور نسلی برتری کے تصور کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اسلام نے آ کے مٹایا ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر انسان آگے بڑھے. یا جس معاشرے میں یہ عقیدہ ہو کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کا داغ اور کفارہ اللہ کے بیٹے مسیح علیہ السلام کے سولی پر لٹک جانے سے ختم ہوا، ادا ہوا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے اور کفارے پر ایمان لانے سے ہی یہ داغ دھل سکتا ہے، اس داغ کو مٹانے کی اور کوئی صورت نہیں. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قرابت دار بھی کیوں نہ ہو اور اس کو بلایا بھی جائے کہ میرے بوجھ میں شریک ہو جا، نہیں شریک ہو. ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان معاشروں میں چند اخلاقیات کا رائج ہو جانا، چند اخلاقیات کا رائج ہو جانا مذاہب کو برابر کھڑا نہیں کر سکتا. اگر اسے مان لیا جائے تو پھر غلط اجتماعی نظام کی حقیقت کیا رہ جائے؟ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس معاشرے میں، اس بات پر بھی ذرا دھیان ہو، جس معاشرے میں افراد عام اخلاقی اصول و ضوابط کے پابند ہوں لیکن خود معاشرے کی بنیاد غلط اجتماعی اصولوں پر رکھی گئی ہو، وہاں عام معاشرہ نظم و نسق میں نظم و نسق کے حوالے سے سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایسا معاشرہ عالمگیر انسانیت کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا. جبکہ جس معاشرے میں افراد عام اخلاقی اصولوں کے بھی پابند ہوں اور خود معاشرہ بھی صحیح اجتماعی اصولوں کا علم بردار ہو، اس میں افراد معاشرہ کو حقیقی امن و سکون بھی میسر آتا ہے اور عالمگیر انسانیت کے لیے بھی یہ نظام باعث رحمت ہوتا ہے. میرا قصور یہ ہے، معاف کیجئے، میرا قصور یہ ہے کہ میں خود کو مومن کہتا ہوں اور میں دنیا بھر میں مومنوں کو، مومن معاشرے یا اسلامی ریاستوں میں جو صورتحال درپیش ہے اس کو اپنے تناظر میں دیکھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن میں جب جھانکتا ہوں تو مومن کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے. قرآن کس مومن کا ذکر کر رہا ہے؟ قرآن اسی قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں افراد معاشرہ عام اخلاقی اصولوں کے بھی پوری طرح پابند ہوں اور اس نظام کو بھی تسلیم کریں جسے اللہ تعالیٰ نے حتمی نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اصل میں، دین کا معنی میں نے پہلے عرض کیا خطبے میں، دین کا معنی طرز حیات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، طرز حیات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو طرز حیات قرار دیتا ہے، لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے یہ قبول نہیں کیا جائے. قرآن معاشرے کے ایسے انسانوں کو موضوع بحث بناتا ہے اور ان کی وہ صفات بیان کرتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان قرار دیتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن ایک آئینہ ہے، قرآن مرر ہے، آئینہ ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اس آئینے، یہ کسی صاحب کی گاڑی ہے، LEC 8048 8048، 8084، یہ ہٹا لیں جہاں قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے حبیب، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک آئینہ ہے. قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ قرآن کسے صاحب ایمان کہتا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے. یا اللہ، یہ مومن متقی اور محسن کون ہیں؟ اَفَتُؤْمِنُونَ، خدا را، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو، تم نے شریعت، دین کو شریعت کے مطابق نہیں طبیعت کے مطابق ڈھالا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا, الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں رسوائی ہے. ہم اوروں کو کیوں تانے دیں؟ ہم تانے دیتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا ہے, فلاں نے یہ کر دیا ہے. یہودی اس سازش کے پیچھے ہے, امریکہ اس سازش کے پیچھے ہے. امریکہ نے کہا ہے ٹیکس ادا نہ کرو, یہودیوں نے کہا ہے جھوٹ بولو کم تولو. یہودی آ کے کہتا ہے کہ صفائی کا نظام برقرار نہ رکھو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ مومن کون ہے, لا يسخر قوم من قوم, جو کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتا. میں پرانی آیات کی روشنی میں چند ذکر کروں گا, ذرا اس طرف دھیان دو. تمسخر ایک نفسیاتی کیفیت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو دراصل نفرت, حسد اور انتقام کے جذبات کی پیدا کردہ ہوتی ہے. او ماشاء اللہ جی فلاں نے بڑی کامیابی حاصل, او میں جاندا اے دا پیو دادا کون ہے, میں جاندا اے دا پیو دادا کون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو تمسخر ہے یہ دراصل نفرت, حسد اور انتقام کے جذبات کی پیدا کردہ ایک کیفیت ہے. لیکن اس شخص میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرے, لہذا وہ مذاق کا سہارا لیتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تمسخر کی ایک غلط اور بری شکل, برے نام تجویز کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, بربادی ہے اس کے لیے جو اشاروں سے, آنکھوں کے اشاروں سے اور ہاتھوں کے اشاروں سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے. کسی کو, چھوٹے قد والے کو اشارے سے سمجھاتا ہے, کسی کی آنکھ میں عذر ہے, کسی کی ٹانگ میں عذر ہے. ہمیں حق نہیں دیتا قرآن. لا تنابزوا بالالقاب, برے لقب مت رکھو. لا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کی تضحیک اور ایک دوسرے کا مذاق آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے مت کرو. قرآن تو اس مومن کا مطالبہ کر رہا ہے. الزام دھرنا, ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمن, ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره, جو بے گناہ مردوں پر یا عورتوں پر الزام دھرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. لعنت کا معنی کیا ہے؟ رحمت ربانی سے دور ہو جانا. اس معاشرے پر رحمت ربانی کیسے ہوگی جہاں ہر فرد دوسرے پر الزام کر رہا ہے؟ بدگمانی, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش میں مت رہو. لا تجسسوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ایک مجلس لگی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں ابھی جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ, اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. ایک آدمی آتا ہے, داڑھی سے پانی گر رہا ہے, جوتے ایک طرف رکھتا ہے, دو رکعت نفل تحیت المسجد پڑھتا ہے, حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر بات سنتا رہتا ہے، پھر تقاضے کے تحت چلا جاتا ہے. اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آپ کے سامنے دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، چاند کے گرد ستاروں کا حالہ ہے. اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو آئے گا یہ جنتی ہے. صحابہ دیکھنے لگے، دیکھا تو وہی بڑے میاں آج دوبارہ آئے، مجلس میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے. تیسرے دن پھر ایسے ہوا، حضور نے فرمایا ابھی جو آئے گا یہ جنتی ہے، دیکھا تو وہی بڑے میاں پھر آئے. اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا، میں نے کہا میرے گھر میں کچھ ناراضگی ہے، میں آپ کے ہاں 3 دن مہمان رہوں گا. 3 دن مسلسل ان کے ہاں میں نے گزارے، میں نے رات کو نہ انہیں زیادہ گڑگڑاتے ہوئے دیکھا، نہ ان کے ہاتھ میں بہت لمبی تسبیح دیکھی. اعمال وہی بجا لا رہے تھے جو میں بھی بجا لاتا تھا. میں تیسرے دن ان سے یہ کہہ کے رخصت ہونے لگا کہ جناب لڑائی جھگڑا کوئی نہیں تھا، میں تو دیکھنے یہ آیا تھا کہ یہ کیسے صفات کا حامل ہے جس کی وجہ سے زبان نبوت اس کو جنت کی بشارت دے رہی ہے. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں، بس صرف یہ ہے کہ کسی کو خوشی ملے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور کسی کے عیب تلاش کرنے کے چکر میں نہیں رہتا. یہ کیسا معاشرہ، یہ کون ہے مومن؟ قرآن کس مومن کا مطالبہ کر رہا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچاؤ. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگوں ایمان والوں اور مردوں اور عورتوں کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ صریح گناہ کا کام کر رہے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، میں مجبور ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں غور کیجئے، اور الحمدللہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات کسی طرح سے آپ کے دل میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ نے منافق کا ذکر کیا، اخنس ابن شریک کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اخذته الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رویے کو درست کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو غلطی محسوس کرنے کے باوجود اس نے جو جھوٹی شہرت اور اپنا مصنوعی ایگو، اپنا مصنوعی بت کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اسے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دے گا. اور میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ بت پرستی بھی بری چیز ہے، لیکن خود پرستی اس سے بھی بری چیز ہے. خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم، یہ عزت الاسم جو ہے اسے جہنم میں پہنچائے. غرور اور تکبر اس چیز کو ماننے نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے خناس بننے سے بچو، خناس بننے سے بچو. یا اللہ یہ کون ہے خناس؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے پروردگار میں خناس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، اور
اللہ کی پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے اپنا رزق ہی لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے وسوسہ ڈالنے سے وابستہ کر لیا ہے. کاش کہ وہ لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے وسوسہ ڈال کر رزق کمانے کی خناسی سے بچتے
اور اپنے رب کے سامنے جھکتے, اللہ رزق کے دروازے ان پر کھول دے اور خدا ان کو بھی ہدایت دے جو ان کی چوکھٹ پر سوالی بن کے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اس طرح کے ٹیوے لگانے والے اور قسمت کے احوال بتانے والے آپ کا کل کیسے گزرے گا اور آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا کو اخبار میں سب سے پہلے پڑھنے والے جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں, فقط کفر بما انزل علی محمد, انہوں نے اس پر جو محمد پر اترا ہے اس کا انکار کیا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. قرآن مومن کو کہتا ہے کہ غیروں کی نقالی اور ان پر فدا ہونے سے گریز کر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض, اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی دوست, تم آپس میں اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم نہیں کرو گے تو تکن فتنة في الارض وفساد کبیر, زمین فساد سے بھر جائے گی. آج دنیا میں کیوں فساد ہے؟ مومن مومن کا ساتھ چھوڑ گیا, مومن کا رشتہ درمیان سے نکل گیا. بشر المنافقین, منافقوں کو یہ یہ خبر سنا دو. قرآن کے الفاظ ہیں بشر یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں یا کسی خطیب کی تقریر نہیں. بشر المنافقین, منافقوں کو یہ خبر سنا دیجئے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو بحیثیت قوم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں. ایبتغون عندهم العزة, کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں, ان سے عزت مانگتے ہیں, ان سے عزت کی بھیک مانگتے ہو. فإن العزة لله جميعا, عزت دینے والا اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے حرام مجلسوں اور حرام پروگراموں میں شرکت سے گریز کرو. حضور نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. کیوں رعایت کرتے ہو؟ برائی سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا, سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے. دوسرے نو کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, جڑا جتھے لگے لین تے لگے رہو. قرآن کے الفاظ سنیے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, بنی اسرائیل پر لعنت پڑی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, وہ گناہوں میں حد پھلانگ جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, اور معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہوتی تھیں ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا. سب گنگے شیطان بن گئے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, لبیس ما کانوا یصنعون, برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. قرآن اس مومن کو مومن قرار دے رہا ہے کہ جو جہاں کہیں جھگڑا ہو تو صلح کراتا ہے. فَأَصْلِحُوا ذات بینکم آپس کے جھگڑوں میں صلح کراؤ. وصلح خیر صلح میں ہی خیر ہے. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا اگر دو مسلمان گروہ لڑنے لگ جائیں ان کے درمیان صلح کراؤ. لیکن اگر کوئی ایک بغاوت کرتا ہے تو سارے مل کر پھر باغی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. قرآن تو اس مومن کا کہہ رہا ہے حق کے طرف دار بنو. خدا را اس پر غور کرو کوئی کرپشن کرے کوئی وسیع تر کرپشن کرے ہمارا لیڈر ہے ہمارا قائد ہے ہمارا رہنما ہے ہمارا دوست ہے ہمارا ساتھی ہے ہم اس پر فدا ہیں. قرآن کہتا ہے سن لیجئے لا تکن للخائنین خصیما خبردار کسی خیانت کا حمایتی مت بن. لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان کے وکیل نہ بنو جو لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم جو معاشرے میں خیانت کرنے والے ہیں ان کے وکیل صفائی مت بنو. یستخفون من الناس یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القوم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں جھگڑتے ہو اور وکیل بنتے ہو اور ان کے مقدمے لڑتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کون جھگڑے گا کون اللہ کے سامنے ان کی صفائی پیش کرے گا کون ان کا وکیل بنے گا. یہ ہے مومن. نہ حق دوسروں کا مال نہ کھاؤ مقروض سے نرمی برتو عزت و ناموس کی حفاظت کرو. یہ کون ہے یا اللہ یہ مومن کون ہے یہ ہمارے ہاں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے. اللہ اکبر. یہ مومن نہ اپنے رب کا فرض بھولتا ہے اور نہ اس کی مخلوق کا جو فرض ہے اس کے ذمے حق ہے اس کو اسے بھولتا ہے. سورہ مدثر کا دوسرا رکوع گھروں میں جا کے اگر موقع ملے تو ضرور دیکھنا. وہاں اللہ تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ ذکر کیا ہے چونکہ اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا. قرآن میں ہے ما سلککم فی سقر الفاظ پر غور کیجئے ما سلککم فی سقر. اور یار تم اور میں ہاں میں اور تم کلاس فیلو کالج فیلو کورس میٹ ایک ہی بازار میں ہماری دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں ہمارے پلازے ایک ہی محلے میں رہنے والے آج تمہاری راہیں الگ ہیں ہماری الگ ہیں ما سلککم فی سقر کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے. چار جرم ہیں چار جرم. یہ کسی صوفی کی تقریر نہیں ہے یا کسی وائز کا واز نہیں ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ما سلککم فی سقر کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے. قالوا کہیں گے لم نکن من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. میں تو حیران ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حضور کے مواجہ شریف کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے حکم کو ہم پامال کر رہے ہیں اور اس پر کوئی ہم محسوس ہی نہیں کر رہے. حضور نے فرمایا
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، قرآن کہتا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ملاتے ہیں، ہاں ملاتے ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. پہلا جرم لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے. اور حضور نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اذن یا بلال، بلال اٹھو اذان دو، ارحنا، اذان کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ. میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور یہ معنی بھی اگر ہم کر لیں تو شاید درست ہو کہ حضور نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈک کر. ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا بیٹا باپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے تو باپ اسے فرما بردار کہتا ہے؟ فرما بردار کہتا ہے؟ اور کدھر جا رہا ہے؟ کیوں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں؟ کیوں حضور کو رات نہ پہنچائیں؟ اعمال پیش ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ ہے قرآن کا مطلوب مومن. جب اس معیار پر ہم اتریں گے تو پھر اللہ کی مدد کوئی روک نہیں سکتا. واہ واہ.